The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1444 ہجری کے ذوالحج شریف کی 27ویں شب کے مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیادۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 27 قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری استدعا فرمائیں اگر بھول ہوئی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
حضور میرا سوال ہے کیا یہ کافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے کیا وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں
جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اس کو ہمزاد بولتے ہیں وہ تو کافر ہوتا ہے رہا یہ کہ دیگر فرشتے اعمال لکھنے والے ان کے لیے مسلمان کی اصطلاح تو نہیں بولی جاتی البتہ یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور ان میں کفر کا تو کیا گناہ کا بھی تصور نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
مجھے حضرت صاحب سے یہ ایک سوال یہ کرنا ہے کہ دعوت اسلامیہ مختلف یہ امام صاحب سے یہ سننے میں اتفاق ہوا ہے وہ فرماتے ہیں 15 سال سے کم ایج کا بچہ ہو اس کو پچھلی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے وہ اس اگلی صفوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا جبکہ میں نے مختلف اور بھی لوگوں سے مفتی کرام سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ 8 سال کا اگر بچہ ہو اس کو اسی صف میں کھڑا رہنا چاہیے اس کو پیچھے نہیں کر سکتے جو پیچھے کرنے والا وہ گناہ گار ہوگا تو حضرت صاحب اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کس ایج کے بچے کو اسی صف میں کھڑا رکھا جائے اور کس ایج والے بچے کو پیچھے کر دیا جائے
پیارے امیر آل سنت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو پیچھے سے انکل آ کے مجھے اگلی صف سے پچھلی صف میں کر دیتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں
اللہ اکبر 15 سال کا اعلان نہیں ہوتا ہوگا 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے کہ 12 اور 15 سال کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اسلامی سن کے حساب سے تو اب ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کو ایک ایک کو پوچھنے سے تو رہے کہ آپ بالغ ہیں یا نہیں تو اب یہ مسئلے ان بچوں کو پتا ہونے چاہیے اب یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ ان کے والد صاحب کی ہے کہ ان کو سکھائیں کہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے جب انہیں بلوغ کے قریب پہنچے بالغ انہیں قریب پہنچے تو باپ کو چاہیے کہ بچے کو اس کی نشانیاں وغیرہ بتائیں آپ شرماتے ہیں گھروں میں ٹی وی پر بے حیا عورتیں ناچتی ہیں تو شرم نہیں آتی نہ دین کا مسئلہ بتانے میں آپ کو شرم آتی ہے عجیب لوجک ہے تو دین کے مسئلے بتائیں لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے تو ماں کو چاہیے وہ اس کو اس کا مسئلہ بتائے کہ بالغہ کیسے ہوتی ہے ہاں یہاں باپ کو حیا آئے گی یہ سمجھ میں آتی ہے بات تو ماں ہے نا ماں سمجھا دے بڑی بہن اگر اس کی ہے وہ اس کو سمجھا دے کوئی بھی صورت نکال دیجئے کہ اس کو سمجھایا جائے بچوں کو تو اس طرح یہ کہ بچوں کو مسئلے پتا ہوں گے تو اس لیے وہ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے، کہ بچہ اگر 15 سال کا ہو گیا ہجری سن کے حساب سے، چاہے بلوغ کے آثار بالغ ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی نہیں ہوئی، وہ بالغ ہو گیا، لڑکی بھی 15 سال پورے کی ہو گئی تو بالغہ ہو گئی، اب نماز روزے جو بھی ہیں ان کے احکام ان پر نافذ ہو گئے، تو اس کو مکلف کہتے ہیں، مکلف ہو گئے، شریعت کے احکام کے پابند ہو گئے، مکلف بنے پابند. تو یوں مطلب یہ کہ 8 سال والا وہ کوئی مفتی صاحب نہیں ہوں گے، وہ ہمارے یہاں عام طور پہ بول دیتے ہیں جو 4 مسئلے اگر کوئی جانتا ہو یا بتاتا ہو تو وہ مفتی صاحب ہے، مفتی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، 8 سال سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ بات وہی ہے کہ جو میں نے عرض کی کہ بالغ اور نابالغ. اچھا اب بچہ صف میں جب صفیں ترتیب پا رہی تھی اور ایک نابالغ بچہ تھا اس وقت اور وہ نماز کو سمجھتا ہے، نماز جانتا ہے، تو اس کو تو وہ بھلے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہوں بچے تو ان کی صف پیچھے بنائی جائے، مردوں کے پیچھے، آدمیوں کے پیچھے بنا دی جائے، یہ نہیں کہ اس کو دوسری صف میں بھیج دی، جبکہ دوسری صف میں بھی لوگ ہیں، یا بعض لوگ پکڑ کے کونے میں بھیج دیتے ہیں، کونا بھی صف میں شامل ہوتا ہے، کونے میں بھی نہیں بھیج سکتے، صف ہوگی پیچھے بچوں کی، تو اب نہ بڑوں کو مسائل پتا ہوتے ہیں تو اب بچوں کا تو کیا مطلب بیچاروں کا وہ ذکر کرنا، تو یوں پھر بچوں کی بعضوں کا دل آزاری بھی کرتے ہیں، جیسے بچہ کو دل جلا ہوگا نا انکل مجھے پیچھے بھیج دیتے ہیں، تو وہ اس طرح مطلب کہ پیار سے شفقت سے بھیجنا چاہیے، نماز اگر شروع کری تو توڑی نہ جائے، نہ کوئی نابالغ بچہ اگر صف میں کھڑا ہو گیا وہ نماز جانتا ہے اس سے صف نہیں ٹوٹتی، گناہ نہیں ہوتا، ایک سے ہے نا کہ دو بھی کھڑے ہو گئے، ایک بات ہے تین بھی کھڑے ہو گئے بچے، تو گناہ نہیں ہے، صف نہیں ٹوٹے گی، بچے نماز جانتے ہوں ایسے بچے، البتہ ایسے بچوں کو جان بوجھ کر صف میں کھڑا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہ کیا جائے، پیچھے کی صف بنائی جائے، یہ اس کا مسئلہ، بچوں پر شفقت نہیں کریں گے تو یہ بچے پھر مسجد کے بجائے کہیں اور نکل جائیں گے، ان کو جھاڑنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، جو سیریس بچے ہوتے ہیں اور ان کو مطلب کسی طرح بھی ان کی دل آزاری کا سبب نہیں بننا، ان کو بیچاروں کو مسئلے پتہ نہیں ہوتے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اوپر سے آئی بکری تیز، ادھر ڈمپر لگ گئے اس پر اور پیٹ وغیرہ نکل گیا ہے، سانس تھی اس کے اندر، ہم لوگوں نے حلال کیا اس کو، یہ حلال ہے یا مردار ہے؟
پہاڑ سے گر گئی بکری، زخمی ہو گئی، اور اس میں اگر علامت ہے زندگی کی تب تو ذبح کرنے سے وہ حلال ہو جائے گی، لیکن اس میں پھر یہ لکھا ہے علامت سے کہ جیسے اس نے پاؤں سکیڑ لیے بکری نے تب تو حلال ہے، اور اگر پاؤں پھیلا دیے تو حرام. اگر اس نے بکری نے ذبح ہوتے ہی آنکھ کھول دی تو حرام، آنکھیں بند کر لی تو حلال. تو بہار شریف میں لکھا کہ کسی طرح اس کی زندگی کے اس میں آثار علامات ہوں کہ یہ زندہ ذبح ہوئی ہے تو حلال ہے، پتہ نہ چل سکے تو یہ علامات بیان کی گئی ہیں، جبکہ پتہ وہ سانس لے رہی ہے تو اب یہ کہا چھری پھر آئی تو وہ حلال ہو گئی، زب شریح سے گوشت اس کا کھایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کچھ لوگ پان گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دانتوں میں میل آ جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ فلنگ بھی کروا لیتے ہیں، تو کیا اس سے غسل کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟
اللہ اللہ، اب یہ کہ ایسا چونا کٹھا جم جاتا ہے کہ وہ چھڑائے چھوٹتا نہیں ہے، کسی صورت سے بھی نہیں چھوٹتا، اب یہ معاف ہوگا کہ وہ تو چھوٹتا نہیں، اس کے لیے وہ دانت تو نہیں توڑے گا بندہ، نہ خون نکالے گا گھس گھس کے، تو اگر جتنا چھوٹتا ہے وہ تو جیسے اس میں وہ دانتوں میں پھنس جاتی ہیں، ان کو تو نکالے، ریشے وغیرہ پھنس جاتے ان کو بھی نکالنا ہوگا، تو ان کے لیے ٹوتھ پیک وغیرہ جو بھی آلات ہوتے ہیں ان کے ذریعے یا مسواک کے ذریعے یا کوئی بھی ایسی صورت کرے گا یہ نکل جائیں، باقی یہ جو جم جاتے ہیں ان کا معاف ہے جبکہ یہ چھوٹتے ہی نہیں ہے، اب فلنگ بھی ذرا نکلتی نہیں ہے تو یہ بھی معاف ہے، غسل ہو جائے گا، فلنگ کروا لی تو بھی وضو بھی سنت ادا ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ ہے حضور کہ سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟
ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. سوتیلے بھائی بہنوں سے تو کئی طرح کی مطلب نسبتیں قائم ہوئی نا. اب باپ کی طرف سے وہ سوتیلا ہے, تب بھی باپ کی رضا اس میں ہے کہ ان کو آپ خوش رکھیں, تھوڑا اچھا سلوک کریں. ماں کی طرف سے اگر وہ سوتیلے ہیں تو ماں کی بھی خواہش یہی ہوگی کہ یہ ماں کے لیے تو سگے ہیں نا, آپ کے سوتیلے کہ آپ دوسرے باپ سے ہوئے, تو یوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک تو آپ کو کرنا ہی ہوگا. سوتیلے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وضو کے بعد جو پانی چہرے ہاتھ یا پاؤں پر رہ جاتا ہے تو اس کو خشک نہ کرنے کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟
بہار شریف میں لکھا ہے کہ تری باقی رکھنی چاہیے اعضاء وضو پر, کہ یہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی قیامت کے دن. اور اس میں یہ خیال رکھنا کہ اتنی یعنی کہ تری ہو کہ وہ تر بتر آپ مسجد میں آئے وضو کر کے اور قطرے جو ہیں مسجد کے فرش پر گریں, تو مسجد کی زمین پر وضو کے قطرے گرانا یہ مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے, یہ دھیان میں رہے. تو انہیں اس طرح ہو کہ وہ قطرے نہ گریں, اتنا مطلب پوچھ پاچھ کر پر جھٹکے نہیں کہ ہاتھ جھٹکنا یہ اس کو شیطان کا پنکھا کہا گیا ہے, تو یوں کر کے یوں آہستہ آہستہ نتھار لیں یا تو اس طرح خوش کریں گے تری باقی رہے. اور اگر کسی نے بالکل گھس کر بھی صاف کر دیا تو گناہ گار وہ بھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ایک امر مستحب تھا جس سے یہ محروم ہوا, ایک اچھا کام تھا جو اس سے رہ گیا اس نے پورا خوش کر دیا. یہ وضو کے لیے مسئلہ ہے. ویسے ہاتھ منہ دھوتے ہیں کھانے پینے کے بعد, ان کے لیے یہ مسئلہ تو نہیں ہے. ظاہر بہتر ہے کہ تری غسل کے بعد بھی چھوڑی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حاجی پر طواف ودا کب کرنا واجب ہے, دن کون سا ہونا چاہیے, اور اگر طواف ودا کے بغیر حاجی میقات سے باہر چلا جائے مثلا طائف چلا جائے تو اس کے لیے شرعی رہنمائی کیا ہو؟
نفس مسئلہ جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ طواف ودا اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ آفاقی یعنی میقات کی حدود سے باہر رہنے والے لوگوں پر منا سے واپس آنے کے بعد میقات سے باہر جانے سے پہلے کرنا واجب ہے. البتہ طواف ودا کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے. طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفل طواف کر لیا تو وہ طواف ودا کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ وطن واپسی کا پکا ارادہ ہو. لہذا جو حاجی طواف زیارت کے بعد نفل طواف کر لے اس کا طواف ودا ہو جائے گا, اس کے ذمہ طواف ودا واجب نہیں رہے گا. ہاں مستحب اور افضل یہ کہ عین واپسی کے ارادے کے وقت باقاعدہ مستقل طواف ودا کی نیت سے یہ طواف کیا جائے تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو. تمہیدی گفتگو سمجھنے کے بعد نفس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ آفاقی پر میقات سے باہر جانے سے پہلے طواف ودا کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص طواف ودا کرنے سے پہلے طائف وغیرہ زیارات کے لیے یا وطن واپسی کی غرض سے چلا گیا تو جب تک میقات کی حدود سے باہر نہ گیا ہو واپس آ جائے, اور اگر میقات کی حدود سے نکل گیا تو اب اختیار ہے خواہ عمرے کا احرام باندھ کر واپس آ جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف ودا کر لے, یا واپس نہ آئے اور دم ادا کرے. اگر عمرے کا احرام باندھ کر واپس آ گیا اور عمرے کی ادائیگی کے بعد طواف ودا کر لیا تو دم معاف ہو جائے گا, ساقط ہو جائے گا یعنی معاف ہو جائے گا. ہاں ظاہر ہے وہ باہر گیا طائف تو میقات کے باہر ہے تو اب تو احرام بھی واجب ہو گیا نا, احرام کے ساتھ آنا ہوگا. تو مثلا احرام عمرے کا باندھا اس نے تو عمرہ کر لے اب طواف ودا کر لے, اور یہ یوں گیا تو اس نے کہ ترک واجب بھی کیا توبہ بھی کرے دم معاف ہو جائے گا جب طواف ودا واپس آ کر کر لیا اس نے. یہ سنا ہے کہ طائف اب زیارتوں کے لیے آگے جاتے ہیں, اب کوئی نئی صورت بنی ہو؟
جی ہاں بکثرت جاتے ہیں اور اس میں کافی سارے اس طرح کے سوالات بھی موصول ہوتے ہیں کہ یا ان کو کوئی غلط فہمی ڈال دیتا ہے کہ طائف ایسے ہی ہیں جیسے آپ وہاں پہ جہرانہ چلے گئے کہ اور زیارت پہ چلے گئے، حالانکہ وہ میقات کے اندر اندر ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
سر طائف تو قریب ترین میقات ہے، مگر میقات ہے، طائف حدود میقات سے باہر ہے، اور اگر طائف کو جائے گا تو وہ میقات سے باہر ہو گیا. اب مکہ مکرمہ آنا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ احرام باندھے. اب وہ ڈرائیور تو دن میں 10 بار جاتے ہوں گے، ہے بھی بہت قریب ہے طائف. اللہ، مدینہ شریف بھی آنا جانا کرتے ہیں، ڈرائیور تو پھیرے لگا رہے ہوتے ہیں بیچارے یار. یعنی مدینہ منورہ بھی میقات میں داخل نہیں. مدینہ سے جو مکہ آنا چاہے اس کے لیے بھی احرام واجب ہوگا. حرم ہمارے عموماً مسجد الحرام کا جو ہے نا، پورے مسجد احاطہ، اس کو لوگ حرم بولتے ہیں. اگرچہ ہے یہ بھی حرم، لیکن حرم کی حدود بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. مکہ مکرمہ پہلے تو پورا پورا حرم میں مانا جاتا تھا، اب یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ مکہ شریف کی توسیع ہو گئی ہے. اب توسیع تو ہوئی ہے کافی، یعنی کہ یہ اس کا رقبہ بڑھا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ کچھ حصے شہر کی حدود میں آ گئے ہیں کہ جو ہل کے ہیں، حرم کے نہیں ہیں، ایسا لگ رہا ہے.
سنا یہ وہ سنا یہی ہے اب جو وہ کچھ حصے جو ہے وہ
جغرافیائی اعتبار سے، اب جیسے کہ مسجد عائشہ یہ حرم میں نہیں ہے، یہ ہل میں ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. لیکن اب یہ کہ بالکل، یعنی کہ اس کا انداز جو مکہ شریف کے اندر ہی ہے، بلکہ منا شریف تک بھی غالباً عمارتوں کا سلسلہ کہیں کہیں سے جا رہا ہے. لیکن منا ایک فکس ہے حاجیوں کے لیے، یہ شہر کا حصہ نہیں ہے، ایک گاؤں ہے. یہاں عمارتیں بنانے کی بھی رہائش اختیار کرنے کی منا شریف میں، مزدلفہ شریف میں، عرفات شریف میں، یہ سارا پلازے اور عمارتیں بنتی ہیں، وہاں بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ حاجیوں کے لیے جگہ مخصوص ہے. اگر اس کو شہر بنا دیا گیا، بازاریں اور عمارتیں اور سب آبادیاں ہو گئی، تو حاجی کہاں جائیں گے؟ تو یہ تو حج تو اہم رکن ہے اسلام کا، تو اس لیے وہاں عمارتیں وغیرہ نہیں بنائی جاتی. اب کچھ کچھ بنی ہے، لیکن وہ شاید وہ حج کے ہی کام کے سلسلے میں بنائی ہوں گی. عام رہائش کے لیے تو اب تک میں نے سنا نہیں ہے کہ سارا سال جہاں رہائشیں ہوتی ہیں لوگوں کی، شہر میں جس طرح رہتے ہیں اس طرح عمارتیں بنی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قرآن پاک مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب ہے. دنیا بھر کے مسلمان مختلف طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. امیری علیہ سنت سے سوال ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کس طرح قرآن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کے لیے درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے؟
اللہ اکبر، ماشاءاللہ. قرآن کریم کی ایک آیت جس سے نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے، تو ایک آیت یا بڑی آیت کا اتنا حصہ کہ جو نماز میں فرض ادا ہو جائے، یہ حفظ ہونا، زبانی یاد ہونا، یہ فرض ہے. اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح کی آیت یا کوئی سورت جو مطلب 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، تو یہ یاد کرنا، زبانی یاد ہونا، یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. سارا قرآن کریم حفظ ہونا یہ فرض کفایہ ہے، تو جو بھی یاد کرے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا. تو یوں قرآن کریم کی اہمیت ہمارے سامنے ہے کہ نماز قرآن کے بغیر ہوتی نہیں ہے نا. کچھ حصہ تو اس کا نماز میں پڑھنا ہے ہی فرض. اور پھر یہ کہ کئی ایسے مواقع ہیں کہ جس میں قرآن کریم ہم یعنی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، سوتے وقت پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں. تو کہ آیت الکرسی جو 5 نمازوں کے بعد پڑھے تو وہ جنت پہ جانے کے لیے اس کے لیے سے موت رکاوٹ ہے، مرتے ہی جنت میں. آیت الکرسی یہ بھی قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ تو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، سارا قرآن کریم اچھی طرح پڑھ سکے ایسا ہونا چاہیے، ناظرہ پڑھ لیں. کچھ بڑی بڑی صورتیں یا رکو کچھ ایسی صورتیں یاد کر لیں، تو رکعتوں میں بدل بدل کر صورتیں پڑھنا جو ہے یہ خشوع میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اب پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، اور قرآن کریم دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اب اس کو کیسے پڑھا لکھا تسلیم کیا جائے؟ کہہ تو دیتے ہیں اس کو کہ ہاں بھائی پڑھا لکھا ہے، لیکن تسلیم کیسے کیا جائے؟ کہ مسلمان کہتا اپنے آپ کو، اور مسلمانوں کی کتاب جو ہے یہ پڑھنا اس کو نہیں آتی، دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا، تو یہ تو نصیب پھوٹے نا اس کے۔ یا آپ کی ڈگریوں کے بارے میں قبر میں کوئی مطلب فائدے منقول نہیں ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر بنے گا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، انجینئر بنے گا تو جنتی بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا قبر میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے فوائد ہیں بھی، اگر 100% جائز طریقے پر کوئی اس طرح کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو بھی اس کے فوائد ذرا دنیا کی حد تک ہی ہیں۔ تو قرآن کریم اگر حافظ قرآن ہے تو یہ تو مطلب اگر قرآن حفظ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کی بھی شفاعت کرے گا، اور نہ جانے کتنوں کو جنت میں جانے کا باعث بنے گا۔ اور قرآن تو نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، ہے نا؟ تو یہ تو قرآن قرآن ہے، تو یہ تو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس المدینہ ریگولر بھی ہیں جس میں بچے حفظ کرتے ہیں، ناظرہ کرتے ہیں، اور لاکھ یا لاکھوں حافظ قرآن بن کر ہمارے یہاں سے الحمدللہ نکل بھی گئے، اور جگہ جگہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ، بے شمار مدارس المدینہ ہمارے یہاں موجود۔ اور پھر رات کے مدارس المدینہ، رات کو عموماً، کہیں دن کو بھی ہوتے ہیں، فجر کے بعد کہیں ہوتے ہیں، کہیں زہر کے بعد ہوتے ہوں گے، تو اس طرح رات کو زیادہ ہوتے ہیں کہ کام دھندے سے فارغ ہو کر آدمی پڑھ سکے، تو مختصر ہوتے ہیں۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان اس کو بولتے ہیں، میں بالغان کے لیے مدرسۃ المدینہ، اور دن کے وقت عیسائی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات، یہ بھی ہوتے ہیں، ریگولر مدرسے بھی ہوتے ہیں جو حفظ وغیرہ ناظرہ اور جس میں کروایا جاتا ہے۔ تو اس طرح قرآن کی تعلیم کے تعلق سے الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدمات نمایاں ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین ہوئے، کثیر شاگرد انہوں نے چھوڑے، تو ان کے نزدیک یہ کہ ہر مخالفت کا جواب کام، کوئی مخالفت کرے تو دین کا کام بڑھا دو، آپ بھی مطلب اس کی ناک کٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بلی شیر کی خالہ ہے، جی، اور ایک جملہ اور شاید آپ نے سنا ہو کہ جب شیر کو چھینک آئی تھی تو اللہ نے اس چھینک سے بلی کو پیدا کیا۔ اس میں کیا حقیقت ہے، یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور محاورہ شاید آپ نے سنا ہو کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج پہ چلی۔ اب یہ 100 چوہے کھانا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چوہے کھانا بلی کی فطرت ہے، وہ چوہے کھا بھی سکتی ہے، 50 کھائے، 100 کھائے یا 102 کھائے، لیکن یہ 100 چوہے کھا کر بلی کا حج پہ جانا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہ 100 چوہے ہی کیوں کھا رہی ہے بلی؟ 99 بھی کھا سکتی ہے، 102 بھی کھا سکتی ہے۔ تو شیخ پلیز بتائیے کہ یہ 100 چوہے کھانا اور بلی کا پھر حج پہ جانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
ماشاءاللہ، ایک تو ایک بلی شیر کی خالہ ہے، تو اس کی لغت میں یہ ہے کہ بلی اور شیر کے درمیان بعض باتوں میں یکسانیت، ملتے جلتے انداز ہیں ان کے، بھائی یعنی وجہ سے بلی کو شیر کی خالہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی اپنی کشتی میں سوار کر لیے تو لوگوں نے کہا شیر کی موجودگی میں یہ مویشی کیسے آرام سے رہ سکیں گے، چوپائے گائے بکرے وغیرہ کیسے رہیں گے، ان سکون نہیں ملے گا نا شیر کے ہوتے ہوئے، خوف زدہ ہوں گے۔ بس اللہ پاک نے اسے بخار ڈال دیا، شیر کو بخار آ گیا، اس سے پہلے زمین پر یہ بیماری نہ بخار کی بیماری نہ تھی. پھر لوگوں نے چوہے کی شکایت کی یہ ہمارا کھانا اور دیگر چیزیں خراب کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کے حکم سے شیر کی چھینک میں سے ایک بلی نکل پڑی جس سے چوہے دبک کر کونے خدرے میں بیٹھ رہے. حدیث پاک میں کہ کشتی نوح میں شیر جو تھا وہاں مطلب چوہے زیادہ ہو گئے, چوہوں کا جوڑا بھی ساتھ ہوگا نا, ہر جانور کا تھا نا خشکی کے, تو وہ مطلب چوہے بڑھ گئے. تو اب یہ کہ شیر کو اللہ کی قدرت سے بخار آیا اور اس کو چھینک آئی اور اس کی چھینک سے پھر بلی نکلی تاکہ چوہے کھا لے, اللہ کی شان ہے. اور یہ بخار جو ہے نا شیر کو اب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا بدن گرم ہوتا ہے, شیر کا اس کو بخار چڑھا رہتا ہے. حیات الحیوان میں مل سکتا ہے. البتہ وہ بلی سو چوہے کھا کر حج کو چلی تو وہ اب پھر یہ انہوں نے تفصیل بتایا کہ 100 کھائے, 50 کھائے, 102 کھائے, یہ 100 کھا کر ہی حج پہ کیوں جائے؟ تو یہ 100 کھائے یا 101 کھائے یا لاکھ کھائے, 1000 کھائے, بلی حج پر نہیں جا سکتی. ٹرائی کر لیں, بلی کو لے جائیں حج پر, آپ کو ایئرپورٹ پہ سمجھا دیں گے کہ بلی حج کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. خیر وہ اصل لغت میں اس طرح کا واقعہ تھا کہ کوئی بہت بری عورت تھی, گندی عورت, تو یہ مطلب اس کا ذریعہ آمدنی جو بھی تھا وہ یہی تھا. پھر جب یہ بڈھی ہو گئی, اب کاروبار ٹھپ ہو گیا, اس کا اٹریکشن نہیں رہا اس میں, تو اب اس نے مطلب سوچا کہ اب میں نے گناہ بھی بہت کیے, اب کیوں نہ میں حج کر لوں, گناہ میرے معاف ہو جائیں. تو وہ مطلب یعنی حج پر وہ چلی. تو اس پر کسی نے کہا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. اس لغت میں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. تو یوں یہ مطلب ایک محاورہ بن گیا, ورنہ بذات خود یہ چار ٹانگ والی جو بلی جو ہے شیر کی خالہ, یہ حج پر نہیں جاتی, نہ اس پر حج فرض ہوتا ہے, مکلف ہی نہیں, جانور ہی.
یا سیدی اس پر یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح حج پہ جاتا ہے اور اس کا ماضی, اس کا سابق, پہلی سابقہ زندگی کوئی اچھی نہیں گزری اور توبہ طائب ہو کر وہ حج کرتا ہے, اور اس پر بھی اس طرح کے محاورے عموماً کسے جاتے ہیں, بولے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیں.
ہاں ظاہر ہے کہ وہ جو مطلب کام دھندے صحیح نہیں ہوتے, لوگوں کے پیسے کھا گیا تھا یا کچھ ایسے کالے دھندے کیے طرح حج پہ جاتا ہے, اس پر بھی لوگ بولتے ہوں گے کہ بلی سو چوہے کھا کر حج کو چلی. تو یہ اس کے لیے دل آزاری ہے اور یہ ایک اچھا جملہ نہیں ہے. اللہ پاک غفور الرحیم ہے کہ کچھ بھی یہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ پاک کی خوشی کے لیے, خوش کرنے کے لیے یہ حج کو جا رہا ہے کہ عبادت کے لیے جا رہا ہے, بلکہ اس کا چلنا پھرنا بھی جس طرف حج کے لیے چل پھر رہا ہے, جا رہا ہے, آ رہا ہے, تیاری اگر سب یہ عبادت ہو رہی ہے اس کی, تو اس پر یہ طنز کرنا, مذاق اڑانا, یہ اس کے لیے دل آزار اور ایسا کرنے والا ہے گناہگار. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو پتا چلا ہے دل دکھا تو اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی, توبہ بھی کرنی ہوگی. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.